بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلے آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام راہ نجات میں، اور آج جو گفتگو کریں گے ہم وہ ہے روزے کے مقاصد کے بارے میں، کہ خداوند کریم نے یہ جو حکم واجب قرار دیا ہے اپنی امت پہ، امت مسلمہ پہ، تو مسلم معاشرے میں اس روزے کے اہداف کیا ہے، خداوند کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے. ان مقاصد کی طرف اشارہ کریں گے مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز ایک وقفے کے بعد کرتے ہیں.
روزہ نہ صرف روح کی غذا ہے بلکہ اس کے پس پردہ بے شمار دینی و دنیاوی حکمتیں اور ایسے رموز کار فرما ہیں جنہیں خداوند عالم صرف روزہ دار کو عطا کرتا ہے. ان میں سے کچھ اس طرح سے ہیں. تقوی الہی، روزے کا مقصد انسانی سیرت کے اندر تقوی کا جوہر پیدا کر کے اس کے قلب و باطن کو روحانیت و نورانیت سے روشن کرنا ہے. تربیت صبر و شکر، روزہ انسان کو مقام صبر سے بھی بلند تر مقام شکر پر فائز دیکھنے کا متمنی ہے. جذبہ ایثار، روزے کی حالت میں انسان بھوک اور پیاس کے کرب سے گزرتا ہے تو لا محالہ اس کے دل میں ایثار اور قربانی کا جذبہ تقویت پاتا ہے. تہذیب نفس، مسلسل روزے سے تہذیب نفس کا عمل تیز تر ہونے لگتا ہے. رضائے خداوندی کا حصول، روزے کا بلند ترین ہدف یہ ہے کہ انسان مقام رضا پر فائز ہو جائے.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، آج ہم روزے کے اہداف و مقاصد کے بارے میں کچھ سننا چاہیں گے عالی جناب مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب کے قبلہ سے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ان سے ملاقات کرتے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز. قبل السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، اور خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. میں بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام اور ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مفید پروگرام میں ہمیں بھی سعادت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا، اور اسی طرح سے اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس پروگرام سے استفادہ انشاءاللہ کریں گے.
انشاءاللہ حضور، یہ سحر عالمی نیٹورک کا افتخار ہے کہ آپ جیسے علماء گرامی سے استفادہ کرتے ہیں، ناظرین تک کچھ ہم اہم مطالب اور جو اہل بیت علیہ السلام کے معارف ہیں ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہی دینی دستورات اور تعلیمات میں سے ایک اہم دستور جو ہے الہی، وہ ہے روزہ. روزہ کے سلسلے میں ہم آج جاننا چاہیں گے آپ سے، اور ہمارے ناظرین بھی اسی طرح سے، کہ کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے روزے میں، کہ خداوند کریم ہم سے چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. کچھ جسمانی اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں، کچھ روحانی مقاصد ہو سکتے ہیں. بہرحال ہم آپ سے تفصیل چاہیں گے. تو کچھ
بالکل آپ نے سچ فرمایا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خداوند متعال حکیم ہے. بالکل، اس کی طرف سے جو بھی فعل صادر ہوتا ہے اس پہ حکمت و مصلحت پائی جاتی ہے، اور اس کی ذات اس سے منزہ ہے کہ وہ کوئی کام بے سبب، بے علت اور بے مقصد انجام دے. اس کے صریح اشارے قرآن و حدیث میں مسلسل پائے جاتے ہیں. اللہ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، علت اور غرض اور مقصدیت رکھتا ہے. اسی طرح سے روزہ ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا ہدف، اس کی غرض کیا ہے، تاکہ ہم جو عمل انجام دیں معرفت کے ساتھ انجام دیں. ورنہ خود ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے معرفت کے لیے. اگر ہم زیادہ غور و خوص کے عادی نہ ہوں تو کم از کم ہمیں اتنی معرفت ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار حکیم ہے، کوئی بھی حکم جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ضرور حکمت رکھتا ہے. اتنی معرفت کم از کم انسان کو حاصل ہونی چاہیے، اور اسی غرض سے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے. انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے اور اس کا اجر بھی عنایت ہوگا. اتنی معرفت تقریباً حاصل ہونا ضروری ہے، لیکن معرفت ایمان کی طرح چونکہ اس میں کمی زیادتی پائی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں روز بروز معرفت میں اضافے کی فکر کرنا چاہیے، چونکہ جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوگا ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا تو یہ قبولیت میں ہماری اثر انداز ہوگا۔ آج ہماری گفتگو جیسا کہ آپ نے فرمایا روزے کے اہداف و مقاصد سے متعلق ہے۔ پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اس سے پہلے بھی، کہ ہم اگر غور کریں کہ تو روزے کے اہداف کو ہم دو قسموں پہ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک اہداف روحانی اور دوسرے اہداف جسمانی، یعنی روزے کے کچھ روحانی مقاصد ہیں اور کچھ جسمانی مقاصد ہیں۔ یہ تقسیم اس لیے مناسب، درست اور اچھی معلوم ہوتی ہے چونکہ انسان تنہا روح یا جسم سے مرکب نہیں ہے بلکہ روح و جسم دونوں سے مرکب ہے، لہذا اس پر جو احکام لادے جائیں یا احکام مسلط کیے جائیں ان میں بھی دونوں پہلو کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس کی روح کے لیے بھی مفید ہو، اس کے جسم کے لیے بھی مفید ہو۔ ایسا نہ ہو کہ روح کے لیے تو مفید ہو جسم کے لیے نقصان دہ ہو، جسم کے لیے مفید ہو روح کے لیے نقصان دہ ہو، یہ اتھل پتھل نہیں ہونی چاہیے، چونکہ دونوں چیزوں سے مرکب ہے لہٰذا دونوں کا لحاظ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں نماز فقط دینی مطالبہ ہے، روزہ فقط دینی مطالبہ، ایسا نہیں ہے، یہ معنوی دینی مطالبہ بھی ہے اور ہماری دنیا اور ہمارے جسم کے لیے بھی مفید ہے، دونوں کا لحاظ رکھا گیا۔ ہاں بہت سے انسانی کام اور اعمال ایسے ہیں جس میں فقط جسم کا لحاظ رکھا جاتا ہے جبکہ وہ روح کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں،
لیکن الہی دستورات جو
الہی دستورات تمام کے تمام، وہ خالق روح و جسم ہے، جسمانی اور روحانی تقاضوں کو بہتر سمجھتا ہے، لہٰذا ہر حکم میں اس کا لحاظ پایا جاتا ہے۔
کبھی کبھی ایسا بھی خدشہ اور شبہ ذہنوں میں ایجاد ہوتا ہے کہ شاید اس کا غرض اور مقصد جو ہے خود خدا کی ذات کے لیے، کچھ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالنا پسند
نہیں؟ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت نے صاف کہا فہوا خیر اللہ، یہ روزہ تم سمجھتے ہو کہ اس میں سختی ہے دشواری ہے اور یہ اللہ نے ہم پہ اللہ دیا، شاید اللہ کا کوئی فائدہ ہو اس پہ، تو اللہ نے کہا نہیں یہ فائدہ تمہاری طرف پلٹتا، اللہ بے نیاز مطلق ہے،
مطلق ہے۔
ہاں سورہ توحید میں کاملاً اس بات پہ روشنی ڈالی گئی کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، پھر دوسری سری آیات ہے کہ اللہ جو ہے غنی مطلق ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ورنہ زیادہ تر اللہ کو نہ ماننے والے زیادہ ہیں۔ اب دنیا میں اللہ کی خدائی پہ کوئی فرق پڑنا ہوتا تو پڑ جاتا، ایسا نہیں، اللہ غنی مطلق ہے، تمام احکام کی منفعت ان کی حکمت ہماری طرف پلٹتی ہے۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے روزے کے بھی دو طرح کے اہداف ہیں، کچھ مقاصد جسمانی ہیں کچھ روحانی، چونکہ روح جسم پہ مقدم ہے ہم پہلے روحانی مقاصد کی طرف اشارہ کریں گے۔ پہلا روحانی مقصد تقرب خداوند متعال، چونکہ اسلام جتنے بھی احکام دیتا ہے عبادت کی شکل میں ہوں یا دوسرے احکام، اس میں سب میں غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے وہ عمل انجام دیا جائے۔ مثلا نماز ہے، اس کی بنیادی رکن قربت الہی کی نیت ہے ہر عبادت کے لیے، یعنی تمام عبادات کی روح و جان تقرب اللہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ روزے سے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے،
خاص کر جو واجب عبادت ہے اس
جی
میں تو
اس میں تو بدرجہ اولا، اور یہ ہماری آسانی کے لیے واجب مستحب، ورنہ تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، ہم اس کے بندے ہیں تو ہمیں ہم اپنے ہر عمل میں اسی کے خوشنودی کا لحاظ رکھنا چاہیے،
بالکل مباح
جی مباح عمل میں بھی اللہ کی رضا کو، کوئی بھی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جس میں حکم الہی نہ ہو، حکم شریعت نہ ہو، ہمیں تمام کام حکم الہی اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، یہ واجب مستحب ہماری آسانی کے لیے، لطف پروردگار ہے، ورنہ جو چیز اللہ کو پسند ہے پسند ہے، جو ناپسند ہے ناپسند ہے جی۔ تو تقرب الہی، روزہ ہمیں، روزے کا ایک ہدف تقرب الہی ہے، ظاہر ہے بھوکا رہنا ہے پیاسا رہنا ہے حلال لذتوں سے بھی محروم رہنا ہے، تو ایسا کیوں کرے گا آدمی، کیوں کرے گا آدمی، اس کے یہاں کھانے کو موجود ہے پینے کو موجود ہے، حلال لذت فراہم کرنے کے لیے موقع اس کے لیے وسیع ہے، پھر بھی وہ ان سے دستکش ہونا چاہتا ہے، محروم ہونا چاہتا ہے، کیوں ہونا چاہتا ہے؟
صرف اللہ کے لیے،
صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے لذیذ غذا سامنے لیکن نہیں کھاؤں گا، اور لذتیں فراہم ہیں لیکن انہیں استعمال نہیں کروں گا، خود بخود روزہ آٹومیٹک اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ جو بھی اس کا ارادہ کرے گا اسے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا, اور طولانی مدت تک, صبح سے لے کے شام تک. اس کو رکھ لینے کے بعد جو اثر ہم پہ چھوڑے گا روزہ, وہ تو الگ ہے. خود روزہ بنفس ہی روزہ اتنا طولانی زمانہ تقرب کو طولانی کر دیتا ہے. ہم جب تک بھی لذات سے محروم رہیں گے اور دوسرے مفترات سے پرہیز کریں گے, فقط اللہ کے لیے, کسی کے لیے نہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا, اگر لوگوں کے لیے ہوتا تو پھر تنہائی میں جا کے کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں کرتا روزے دار. تقرب الہی, ایک ہدف تقرب الہی, اس طرح سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے, اور یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کی خوشنودی. قرآن کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, جیسے اللہ سب سے بڑا ہے ایسے ہی اس کی رضا اور خوشنودی بھی سب سے بڑی چیز ہے. جسے یہ مل جاتی ہے اسے دنیا کی بہت بڑی دولت مل جاتی ہے. لہذا کہا جا سکتا ہے کہ روزہ تقرب الہی انسان کو عطا کرتا ہے, گویا اسے رضے اللہ بنا دیتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزہ اگر واقعی معنویت اور مقصدیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہر انسان کو, ہر روزے دار کو رضے اللہ بنا دیتا ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ورضوان من اللہ اکبر. دوسرا فائدہ تقوی الہی, لعلکم تتقون. روزے کا مقصد, روزے کا ہدف, اس کی مصلحت تقوی الہی ہے. تقوی کے معنی کیا ہے؟
جی پرہیز کچھ روشنی ڈالیے ہمارے ناظرین کے لیے, جی بہت مفید ہے.
تقوی الہی کا مطلب ہے پرہیزگاری, خوف خدا, اور روح و قلب کا گناہوں سے دور ہو جانا. یہ تقوی الہی کا مطلب ہے. تقوی بار بار قرآن میں کہا جاتا ہے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ. یہ کیوں ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اگر ہم نے تقوی کو سمجھ لیا کہ کیوں ضروری ہے, تو ہماری بہت سی مشکلات حاصل ہو سکتے ہیں. اگر واقعی ہم تقوی کے عادی بن گئے تو ہمارے معاشرے سے خود بخود گناہ, فسادات اور غیر اخلاقی چیزیں سب مٹ سکتی ہیں. تقوی کا بہت بڑا فائدہ ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. تقوی یعنی اللہ کی عظمت کے تحت اس کے خوف کا دل میں گھر کر لینا. اگر یہ چیز ہم میں پیدا ہو جائے تو خواہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کسی کو پتا چلے یا نہ چلے, ہم کسی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے, چونکہ خوف خدا ہے.
بالکل,
کوئی نہیں جانتا, اللہ تو جانتا ہے. لہذا برائی نہیں کر سکتے, چونکہ دنیا میں آج ایسا ہو رہا ہے, فریب دیا جاتا ہے,
بالکل
دھوکہ دیا جاتا ہے,
سامنے ایک چہرہ ہوتا ہے لیکن پیچھے
پتہ چلا ہمارے سامنے جو بہت بڑا دوست ہے ہمارا, وہ پیچھے سب سے بڑا دشمن ہے.
بالکل,
وہ ہماری غیبت سے, ہماری لا علمی سے سوء استفادہ کرتا ہے. تو اگر اللہ کا خوف آ جائے, یہ سب چیزیں ہمارے درمیان سے ہٹ سکتی ہیں, ہم سے جدا ہو سکتی ہیں.
بہت اہم مقصد ہے یہ جو کہا گیا کہ لعلکم تتقون, تاکہ آپ لوگ پرہیزگار.
ساری انسانی زندگی کی خوشگواریاں اور سعادتیں اس تقوی میں سمٹی ہوئی ہیں. اگر یہ معاشرہ متقی بن جائے تو سب کچھ بن گیا. متقی بن جائے تو یہ بہترین معاشرہ ہے. اسی لیے بار بار تقوی پہ زور دیا, کچھ نہ کرو, خوف الہی تمہارے دل میں پیدا ہو جائے, خود بخود ہر گناہ سے بچ جاؤ گے, ہر فساد سے بچ جاؤ گے, ہر بد اخلاقی سے بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے, آپ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کو سمجھتے ہو کیا ہے. تقوی کا سادہ سا مفہوم مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو, تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جہاں تمہیں غائب دیکھنا چاہتا ہے وہاں حاضر نہ دیکھے, جہاں حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہاں غائب نہ دیکھے.
سبحان اللہ,
یعنی اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے. رہبر انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عالم محضر خداست, در محضر خدا معصیت نہ کنید. یعنی یہ تقوی کا فائدہ ہے.
یعنی مطلب کیا؟
یعنی عالم جو ہے, یہ کائنات, اس کائنات میں ہر جگہ اللہ موجود ہے. لہذا اللہ جب ہر جگہ موجود ہے تو کسی جگہ بھی کوئی غلط کام نہ کرو. چونکہ جہاں بھی غلط کام کرو گے وہی اللہ دیکھ رہا ہے, چونکہ وہ حاضر و ناظر ہے. یہ گویا تقوی کی سادہ ترین تعریف ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے خوف کو دل میں بسایا جائے, اور وہ خوف ہمیں پھر اس بات پہ آمادہ کرے کہ ہم کوئی بھی غلطی انجام نہ دیں, چونکہ اللہ دیکھ رہا ہے.
شاید اسی وجہ سے کہا گیا کہ سب سے بہترین اور مکرم ترین انسان خدا کے نزدیک باتقوا ترین انسان ہے.
جی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, آپ نے سچ فرمایا, اللہ کا ارشاد ہے یہ. اگر انسانی معاشرہ واقعا تقوی اختیار کر لے اور تقوی میں ڈھل جائے تو پورا معاشرہ یہ مکرم معاشرہ ہے, اور مکرم معاشرہ واقعاً اللہ کی نظر میں ایک باعظمت معاشرہ ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ معاف کیجیے گا آپ کی بات روکتے ہوئے، مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی کتاب بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی،
جی،
اور جیسے کہ کہا گیا کہ یہ کتاب جو ہے متقین کے لیے
متقین کو ہدایت کرتی ہے. جی، اصل ہدف انسانیت اور بشریت کا، بشریت و انسانیت کو زیر بر تقوی سے آراستہ کرنا ہے. یہاں کہا گیا ہدل المتقین، دوسری جگہ کا ہدل الناس،
بالکل،
یعنی دونوں کے لیے ہدایت. کیا مطلب ہے؟ یعنی واقعی ہدایت متقین کے لیے، انسانیت کو زیور تقوی سے آراستہ ہونا چاہیے تاکہ یہ دونوں آیتیں قابل جمع ہو سکیں.
بالکل.
تو تقوی معاشرے کے لیے ایک بہت خوشائن چیز ہے، اور اس سے بہت سی ہماری مشکلات دور ہو سکتی ہیں. حسد، بغض، سوء استفادہ، یہ سب بلائیں جو آج سر اٹھا رہی ہیں اور اپنے شباب میں، تمام فسادات ختم ہو سکتے ہیں فقط ایک چیز سے، کہ تقوی کو اپنا لیا جائے. اسی لیے اسلامی متون میں اور دینی کتابوں میں اور دینی رہنماؤں نے تقوی الہی پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. یہاں تک کہ وصیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو. مولا علی نے ضربت لگنے کے بعد بھی یہ ارشاد فرمایا، اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم. یہ اتنی اہم وصیت ہے، اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تمام کامیابیاں اگر انسان تقوی اختیار کر لے تو اسے حاصل ہو سکتی ہیں. قرآن نے خود فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو زیور تقوی اور پاکیزگی سے آراستہ کیا. دوسری چیز، حکمت و یقین حاصل ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے حکمت و یقین حاصل ہوتا ہے. دیکھیں، کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، آزاد معاشرہ ہے اور پھر بھی آدمی روزہ رکھ رہا ہے، تو ایک یقین تو یہی پیدا ہو گیا، کھانے کو ہے لیکن اللہ نے کہہ دیا بھوکے رہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی بات پہ یقین ہے، اللہ کی بات پہ ایمان ہے جو اللہ نے کہا ہے. خود بخود آدمی یقین کی طرف بڑھتا ہے، مذہب پہ ایمان، مذہب پہ یقین، خدا کی بات پہ یقین، اور جیسے جیسے یہ عبادت بڑھتی رہتی ہے یقین میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور احادیث میں آیا ہے کہ حکمت بھی آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے، چونکہ جب اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے تو پھر جو بندہ جتنا اللہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے اللہ اتنا ہی اسے اپنے صفات سے نوازتا جاتا ہے. حکمت ایک بہت بڑی صفت ہے اللہ کی، جتنا یہ بندہ اللہ سے اس کی عبادت کے ذریعے قریب ہوتا جاتا ہے اللہ اپنی صفت دیتا جاتا ہے. تو بعید نہیں ہے کہ اللہ حکیم ہے تو حکمت سے بھی روزہ دار کو نوازے، چونکہ روزے اور روزہ دار پہ اللہ کی خاص
عنایت ہوتی ہے. اور جیسا بھی کہا بھی گیا ہے آئے کریمہ کی توسط سے، آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر
عنایت کر دیا گیا. تو یہ حکمت بھی انسان کو عطا کی جاتی ہے، اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حکمت عطا ہوتی ہے روزے دار کو. پھر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ روحانی چیزیں، قلت شہوات، جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی شہوتوں کو گھٹا دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا. پھر کچھ جسمانی اہداف کی طرف بھی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ روزے کے جسمانی مقاصد بھی ہیں، مثلا نظام ہضم کی اصلاح.
اگر آپ اجازت دیں، یہاں پہ جسمانی اہداف اور مقاصد پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد
بسم اللہ
آپ سے استفادہ کرتے ہیں. ناظرین کرام، بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے کہ روزے کے اہداف اور مقاصد کیا ہے. یہاں پہ روحانی مقاصد کی طرف اشارہ کیا گیا. ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں، اس کے بعد جسمانی اہداف کی طرف اشارہ کریں گے.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا، روزہ رکھ کر نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، آپ
ابھی تک ہم روزے کے روحانی اہداف و مقاصد کی گفتگو کر رہے تھے. قلت شہوات ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق جسمانی اہداف سے بھی اور روحانی اہداف سے بھی, چونکہ شہوت شہوت معنوی بھی ہو سکتی ہے اور شہوت شہوت جسمانی بھی ہو سکتی ہے. یہ دونوں میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے. روزہ اسے بھی کم کر دیتا ہے, مستی اور شہوت کو کم کر دیتا ہے روزہ. حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. اور جب یہ کم ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے آدمی روزہ رکھتا جائے گا مسلسل, تو ہو سکتا ہے کہ بے جا شہوتیں نابود ہو جائیں, نابود ہو جائیں, معنویت پیدا ہو جائے, پھر ایسا خیال نہ آئے. مثلا شہوت علمی آدمی کے لیے یہ بھی بہت مضر ہے, ایک معنوی شہوت ہے جب وجود میں آ جاتی ہے تو وبال کھڑا کر دیتی ہے. اسی طرح سے شہوت جنسی ان سب کو کنٹرول کرتا ہے روزہ. اگر یہ دونوں شہوتیں جمع ہو جائیں تو بہت سے کمالات کی راہ میں آڑے آ جاتی ہیں, اور روزہ ان سب کو کنٹرول کر کے آدمی کی راہ کو صاف کر دیتا ہے.
تو یہ جو آپ نے اشارہ کیا علمی شہوت, یہ کس طرح سے؟ ویسے تو کہا گیا کہ علم میں ایک دوسرے سے یعنی سبقت لے لو علم حاصل کرنے میں,
جی
تو
کس طرح, ایک طرح سے مادی شہوت ہو جاتی ہے, میں ہی سب سے بڑا عالم بنوں, میرے ہی چرچے ہوں.
صحیح صحیح, بالکل.
یہ شہوت علمی ہے, علمی طور پہ اپنا تفوق, یعنی میں مجھ سے ایک بیان ایک معاذے کے لیے مجھے آپ نے دعوت دی, آپ دینی استفادہ کرنا چاہتے ہیں, میں بھی بظاہر دینی کام کر رہا ہوں, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ایسا معاذہ دوں جو ابھی تک لوگوں نے نہ سنا ہو اور میرے لیے ایک امتیاز قائم ہو میرے علم کا, میری شخصیت کا. یہ سوء استفادہ, یہ شہوت علمی ہے. شہوت جسمانی تو صاف ظاہر ہے. تو ہم اسی کو مقدمہ قرار دیتے ہوئے اب روزے کے جسمانی اہداف اور مقاصد کی طرف آتے ہیں. ان میں سے ایک نظام ہضم کی اصلاح ہے. آج تک جو بہت سی آفتیں آج کل جو جنم لے رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کھانے پینے کو ہنر سمجھتا ہے. ہضم کر لینے کا مسئلہ تو بہت بات کی چیز ہے, جو سامنے آئے اسے کھا لو. طرح طرح کے مشروبات, طرح طرح کے معقولات, ایک آدمی کے لیے پوری میز بھری ہوتی ہے, طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے. مثلا پیٹ آدمی کا ایک قبرستان کی طرح ہو جاتا ہے جس میں طرح طرح کے مردے پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پیٹ میں بھی طرح طرح کی غذائیں پائی جاتی ہیں جو شاید ہمارے لیے مناسب ہوں بھی یا نہ بھی ہوں, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو آج کل یہ بھی ہے کہ کھانا اور پینا ایک ہنر ہے. جتنے کھانے آپ کے سامنے آ جائیں وہ آپ کی بڑائی کی دلیل ہے, بزرگی کی دلیل ہے, اتنی کرامت ظاہر ہوتی ہے جتنا بڑا جس کے لیے دسترخوان لگایا جائے. اور پھر کچھ نہ کچھ کھانا ضروری ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کے مہار جو ہے, جو سد باب کرتا ہے, وہ روزہ ہے. نظام ہضم میں بہت زیادہ گڑبڑی پیدا ہوتی ہے. انواع و اقسام کے کھانے ڈاکٹری اعتبار سے بھی مضر ہیں, اور احادیث میں بھی اس سے روکا گیا ہے. ایک وقت میں ایک کھانا استعمال کریں اور اس میں بہتات نہ ہو. قلو و شربو ولا تصرفو. ہم سمجھتے ہیں کہ بس پانی زیادہ بہا دینا اسراف ہے. نہیں, ہم کھانے پینے میں بھی اسراف کر سکتے ہیں, لہذا افراط سے کام نہیں لینا چاہیے. افراط جب کھانے پینے میں ہوتی ہے تو نظام ہضم گڑبڑ ہو جاتا ہے. چونکہ بھوکا رہنا تو عادت ہی نہیں ہے, بھوکا رہنا عادت ہی نہیں ہے. بلا وجہ آدمی سوچتا ہے کہ ضعیفی آ جائے گی, کمزوری آ جائے, کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے. اسلام نے آ کے روزے کا ایسا پروگرام پیش کیا کہ جس سے روح کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کی بھی اصلاح ہوتی رہے اور وہ اعتدال میں رہے. تو کافی حد تک اگر مقصدیت اور معرفت اور حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے رکھے جائیں تو نظام ہضم کی خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹری اعتبار سے بھی جب ہاضمہ دواؤں سے صحیح نہیں ہوتا تو پھر یہی ہر باپ نایا جاتا ہے کہ بھوک کی مشق کرائی جاتی ہے.
بالکل,
نظام ہضم کی کہ کھانا نہ کھانا, کھانے کو کم کر دینا, فلا چیز کھانا فلا چیز نہ کھانا. تو یہ سب چیزیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں, اس سے نظام ہضم کی صلاح ہوتی ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ اس کی مقصدیت, اس کی حکمت, اس کے فلسفے کو نظر میں رکھتے ہوئے انسان روزہ رکھے. ورنہ اگر روزے دار بھی یہ سوچ کے کھانے لگے بے معرفتی کے ساتھ جو روزہ رکھے کہ دن بھر بھوکے رہنا ہے لہٰذا پورے دن کا کھا لیا جائے, تو خود یہ وبال بن سکتا ہے. لہٰذا میں نے یہ قید لگائی, مقصدیت فلسفے اور معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے کے پروگرام کو انجام دینا.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر روزہ رکھا اور شام کو یہی امید رہتی ہے کہ اب طرح طرح کے کھانے ملیں گے، بہت ساری چیزیں، مٹھائیاں ملیں گی.
عدم معرفت کا نتیجہ ہے، عدم معرفت کا نتیجہ ہے، چونکہ جسمانی فوائد بھی مد نظر ہے روزے کے ذریعے اور روحانی فوائد بھی. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت خود ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ ماہ رمضان ہی کا موقع تھا، آپ اپنی چھوٹی صاحبزادی جناب ام کلثوم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں مہمان تھے، دو چیزیں دسترخوان پہ آئیں تو آپ نے ایک اٹھوا دی کہ بیٹی یہ ایک کافی ہے. اس میں بہت سے تعلیمات ہیں، بظاہر ایک سادہ عمل ہے. مولا روزے سے تھے، بھوکے تھے، صرف دو غذائیں تھیں اور وہ بھی معمولی، لیکن ایک غذا پہ اکتفا کی، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. اس کے علاوہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ انواع اقسام کے کھانوں سے پرہیز کیا جائے، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں. اسلامی حکم میں اگر اس کا لحاظ نہ رہے گا تو پھر کہاں رہے گا یہ چیز. پھر خود روزہ رکھنا خود تندرستی کی ضمانت ہے.
صحیح.
پیغمبر اکرم جہاں ہادی اعظم ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہادی اعظم ہے اور دینی اعتبار سے بھی مکمل زندگی کے لیے ہادی اعظم ہے ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. طبیب روحانی بھی ہیں، طبیب جسمانی بھی ہیں.
صحیح.
بلکہ کہا جائے روحانی اعتبار سے بھی طبیب اعظم ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی طبیب اعظم ہے. انہوں نے فرمایا ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سومو تصحت، روزہ رکھو اور تندرست رہو. اس کا مطلب روزے کا تندرستی سے ایک خاص رابطہ ہے. یہ جسمانی فوائد ہیں.
بہت شکریہ آپ کا قبلہ، ہم واقعا ہم نے استفادہ کیا، ہمارے ناظرین نے بھی اس طرح سے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہمیں یہیں پہ آپ کو روکنا ہوگا. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے استفادہ کریں.
بہت شکریہ،
آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین کرام، آپ کے بھی شکر گزار ہیں. بہت ہی اہم اور مفید گفتگو رہی آج عالی جناب مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ کے ساتھ روزے کے اہداف اور مقاصد کے حوالے سے، جہاں پہ کچھ اہم روحانی مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا حضور نے اور کچھ جسمانی مقاصد کی طرف. روحانی مقصد میں اہم ترین مقصد جو ہے وہ تقوی الہی ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی انسان کا نظام ہاضمہ اور بہت ساری چیزیں انسان کو عطا ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی روزہ داروں میں شمار فرمائے. الہی آمین. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.